ادائیگی کی توفیق دے. بھائی میں سود کھاتا ہوں یار، دعا کرو کوئی اللہ حلال ذریعہ دے دے تاکہ میں سود سے جان چھوٹ جائے. یہ ہوتے تھے پہلے زمانے کے مسلمانوں کے مسائل. سمجھ رہے ہیں بات؟ کیا خیال؟ اب زمانہ کیا ہو گیا ہے؟ تبدیل. اب جو باتیں چل رہی ہیں، میں ایک چھوٹا سا پہلے واقعہ بتاؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس سے میڈیا کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. اب آپ کہیں گے وہ جو حدیث سنا رہا ہوں اس میں تو میڈیا کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا، بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر کیا کرتا تھا کہ وہ مختلف قسم کے کرتب دکھا کے لوگوں کو بادشاہ کا معتقد بناتا تھا، لوگ بادشاہ کو خدا سمجھتے تھے. یہ جتنے جادوگر ہیں نا، جو شعبد باز ہیں، یہ اپنے آپ کو جادوگر کہتے نہیں ہیں، یاد رکھو. یہ اپنے آپ کو، انہوں نے اب لیبل چینج کر دیا، پہلے یہ اپنے آپ کو جادوگر کہتے تھے، لوگ آتے تھے لیکن مذہبی لوگ نہیں جاتے تھے. اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ روحانی علاج والے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ روحانی. ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں. یہ بات میں کئی مرتبہ بار بار پہلے کہہ چکا ہوں، اور اس پر میرے پاس علماء کے حوالے موجود ہیں کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کہیں گے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس اللہ کی کتاب کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے وہ کتاب ہدایت کے لیے نازل کی ہے، مگر کوئی اس کو غلط استعمال کرے گا تو وہ اس کا اپنا ذاتی قصور ہے، اس سے قرآن غلط نہیں ہو جائے گا، لیکن استعمال کرنے والے اس کو غلط رخ میں لے کے جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے قرآن سے جادو؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ میرا موضوع نہ رہ جائے. جادو کہتے کس کو ہیں؟ جادو کہتے ہیں نظر کے دھوکے کو، ہاتھ کی صفائی کو. دو قسم کے جادو ہوتے ہیں دنیا میں، یہ ذہن میں رکھیں. ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے، اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو نظر کا دھوکا ہوتا ہے، شعبدے بازی جسے کہتے ہیں. جیسے یوٹیوب پہ آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے، دو دھڑ کر دیے، ٹانگیں الگ کر دیں، سر الگ کر دیا، بعد میں لے جا جوڑ دیا. تو حقیقت میں قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگیں الگ ہو جائیں، یہ ناممکن ہے. ٹانگیں الگ ہو کے جڑنا یہ صرف ایو کلینک میں تو سنا ہے ایسا، وہ بھی اتنا نہیں کہ دونوں ہی ٹانگیں الگ ہو جائیں، وہ بھی ہڈی جوڑ دیتے ہیں اور اس میں بھی نشان باقی رہتا ہے. لیکن یوٹیوب پہ آپ کو جو جادو دکھائیں گے اس میں نشان بھی نہیں ہوتا اور بالکل خون بھی نہیں نکلتا، اور بڑے مزے سے سب. تو یہ نظر کا دھوکہ ہے، اس کو بھی جادو کہتے ہیں. اب آپ جتنا مرضی کہیں کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، مجھے آ کے کہیں یہ اگر حقیقت میں نہیں ہوا، وہ ٹانگیں حقیقت میں الگ نہیں ہوئی، تو مولوی صاحب بتاؤ نا کیا ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا بھائی میں جادوگر تھوڑی ہوں کہ میں بتا دوں. یہ فن تو پیسے دے کے سیکھا جاتا ہے، میں بھی اگر پیسے دوں تو مجھے بھی سکھا دیں گے وہ، پھر میں بتا دوں گا یہ ٹرک ہوتی ہے. تو میں نے چونکہ سیکھا نہیں ہے تو میں کیسے بتاؤں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہے، اتنا مجھے معلوم ہے. اس لیے ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوں گا. میں کہوں گا بھائی ایک شعبدے بازی ہے، کچھ ایسے انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے پردے لگائے ہوئے ہیں جیسے ممتاز بیگم چڑیا گھر میں، دیکھا ہے نا ممتاز بیگم چڑیا گھر میں، ابھی ہے وہ، مر گئی ہے، کوئی اور عورت آ گئی ہوگی. تو وہ بھی کوئی حقیقت میں تھوڑی لومڑی اور سر عورت کا تھوڑی ہوتا ہے اس میں، لیکن جو پہلی دوسری تیسری دفعہ جائے گا اس کو تو ایسا ہی لگے گا، اسی کے تو وہ پیسے لے رہے ہیں. لیکن آپ اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے دم نہیں کرواتے. آپ کو پتا ہے یہ کوئی ٹرک ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے، ہم پیسے دیں گے ان کو تو یہ ہمیں بھی بتا دیں گے، لیکن پیسے زیادہ مانگتے ہیں. اب ہم پیسے کیوں نہیں دیتے کہ ہم نے کوئی چڑیا گھر تھوڑی کھولنا ہے بھائی، کیا کرنا ہے، ہم کوئی اور کام کریں، کوئی ڈھنگ کا کام. اس لیے ہم یہ چیز سیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ چیز سیکھنے سے ہر آدمی سیکھ لیتا ہے. یہ شعبدے بازی ہوتی ہے، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ دوسرا جادو وہ ہوتا ہے جادو ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض دفعہ کوئی ایسے گندے اور الٹے کام کرتے ہیں کہ جو ناپاک جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ آپ کے اس الٹی حرکتوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کے بعض دفعہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام نقصان پہنچانے کا ہوتا ہے، کیونکہ جنات میں اکثر انسان کے دشمن ہیں، جنات میں اکثریت انسانوں کی دشمن، وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن خامخواہ میں وہ کسی کو نقصان پہنچاتے نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے ہی ہیں کہ بلا وجہ کسی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، اور ویسے بھی آپ جب کسی کو کہیں یار یہ ذرا کام کر دو تو کہے کیوں بھائی تم میرے کیا لگتے ہو، آپ بھی تو اس کو کچھ اس کے مطلب کا کوئی کام کرو گے تو وہ کرے گا نا. تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یاد رکھو جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، یہ خوب ذہن میں رکھیں، جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے، یہ لوگ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ قرآن سے ثابت ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے جب اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے گزر ہوا جنات کی ایک جماعت کا، وہ جماعت قرآن سن کے رک گئی. انہوں نے جب سنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں، بلکہ جب بات چل پڑی تو تھوڑا سا شروع سے بتا دوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے. یہ ہوا یہ تھا کہ جنات آسمانوں پہ جاتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے ستار بھائی غفار بھائی کو، نمبر کس کا آیا ہوا ہے؟ وسیم بھائی کا نمبر آیا ہوا ہے. فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں اللہ سب فرشتوں کو دے دیتے ہیں نا سارے کام، کہ بھئی ایک مہینے کے لیے یہ 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 کوٹا ہے، یہ فائلیں لے لو، یہ 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 کرنا ہے. تو عالم بالا میں فرشتے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمارے ذمے یہ یہ کام لگایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنات جاتے تھے آسمانوں کی طرف، کیونکہ جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے، اور فرشتے بھی مادی مخلوق نہیں ہے، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. ہماری جو دنیا ہے وہ بالکل ایک مادی دنیا ہے، الگ دنیا، میٹیریل سے بنے ہوئے ہم لوگ ہیں، مٹی سے بنے ہوئے، اور مٹی میں سونا چاندی گولڈ، تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آئرن کی کمی ہو گئی ہے، اس کا مطلب آئرن تھا تو کمی ہوئی ہے نا، پوٹاشیم کی کمی. یہ پوٹاشیم کیا ہے؟ تو ساری یہی ہمارے برتنوں میں بھی ہوتی ہیں، اسٹیل ہے، پوٹاشیم ہے، آئرن ہے، یہ تانبے کا برتن ہے، تو وہی ساری چیزیں ہماری باڈی میں بھی ہے، تانبے کا ہے، اور کیلشیم کی کمی اور پوٹاشیم کی کمی، تو اس کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آئرن کھاتے ہیں، لیکن بجائے ڈائریکٹ کیلے کھانے کے ہم سیب کھاتے ہیں کہ اس میں جو آئرن ہے وہ ہضم ہو جائے گا. اور حکیم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی جیسے ہمیں سونا چاہیے، آم میں سونا ہوتا ہے، گولڈ سنا ہے کہ وافر مقدار گولڈ بہت مفید ہے انسانی جسم کے لیے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ سونا کھانا شروع کر دیں تو ہضم نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے. تو حکیم لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، سونوں کے کشتے بنائے ہیں، اسے ایک خاص پروسیس سے گزارتے ہیں، تو وہ پھر سونے سے ہوتے ہوتے وہ اس قابل کر دیتے ہیں سونے کو کہ وہ جزوے بدن بن جائے، پھر وہ لاکھوں میں کشتہ بیچتے ہیں کہ اتنا سا آپ نے بس رکھنا ہے، اور پھر وہ انسان جوان ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ یہ حماقت کرنا نہیں، کیونکہ حکیموں کا آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سونے کا کشتہ کھلا رہا ہے یا کیا کھلا رہا ہے. پتہ چلا وہ جو تھوڑی بہت جسم میں قوت تھی وہ بھی اس سے بھی گئے. لیکن بہرحال حکیموں کے پاس ایسے نسخے ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی بڑے کشتے مشتے آپ نے دیکھا ہوگا، 90 سال کے ہوتے ہیں اور لال سرخ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ریسرچ ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے. پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ حماقت نہ کرنا کہیں زیادہ لالچ کے چکر میں کہ میں بہت طاقت آ جائے، کیونکہ آج کل بہت سے فراڈی حکیم کیا کرتے ہیں کہ وہ انرجی کو بوسٹ کرنے والی کچھ دوائیں ہوتی ہیں نا، وہ کشتے میں وہ ڈال دی اس میں، تو آپ نے جب کھائے تو آپ ایک دم جان آ گئی، آپ نے کہا یار یہ تو بڑی ہوتا کچھ، جیسے چائے پی کے ایک دم تازہ ہو جاتا ہے نا، بتا چلو ہیروئن ملا دی اس میں، آپ نے کھایا تو ایک دم ہوا میں اچھل رہے ہیں، چھلانگے مار رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت طاقتور ہو گیا، تو وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جب تک کسی پر بہت زیادہ اعتماد نہ ہو اس سے علاج کرانے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہمارا جسم تو بنا ہوا ہے مادے سے، جنات بنے ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے۔ آگ آپ کو پتا ہے کہ یہ مادی چیز نہیں، یہ انرجی ہے۔ فرشتے بنے ہیں کس سے؟ بولو بھائی، روشنی سے۔ روشنی بھی ایک انرجی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جس چیز سے جو چاہے بنا لے۔ تو اب جنات اور فرشتوں کا آپس میں کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ہم تو نہ پوری طرح سے جنات کو سمجھ پاتے ہیں، نہ پوری طرح سے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ یہاں فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ لائٹ نظر نہیں آتی ہے۔ یاد رکھو، لائٹ جب کسی چیز پہ پڑتی ہے تو وہ چیز تو نظر آتی ہے، لیکن لائٹ کبھی بھی خود سے نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے ایک تجربہ کریں، ایک ڈبا لیں، ڈبا ڈالڈا کا نا، پرانا ڈبے نہیں آتا ڈالڈا کے گول، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے بچپن میں۔ ڈبے کے دونوں طرف کریں سوراخ اور اس کو رکھ دیں، ایک طرف سے ماریں ٹارچ، ٹارچ ایسی ہو تو تیز لائٹ ہو اس میں، وہ ٹارچ کی روشنی ایک سوراخ سے گھس کے دوسرے سوراخ سے باہر نکلے گی، اور ایک تیسرا سوراخ کر دیں کنارے پر اس روشنی کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کو روشنی نظر نہیں آئے گی، حالانکہ وہ ایک سوراخ سے پار ہو کر دوسرے سوراخ میں گزر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی ڈبے کی دیوار سے ٹکرائے گی تو جب روشن ہو جائے گا وہ ڈبا اور اس کی دیواریں نظر آئیں گی، مگر لائٹ نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہاں جب وہ کوئی انسانی شکل اختیار کرتے ہیں پھر نظر آتے ہیں، اور جنات بھی نظر نہیں آتے۔ جن جب انسانی شکل اختیار کرے گا تو وہ نظر آئے گا، دعا کرو نہ ہی آئے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ کو جن نظر آیا تو پھر آپ کسی کو نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے یا اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے یا آپ کا نظر آنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جادو کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے، پہلی قسم تو یہ شعبدے بازی ہیں، تو گورے بہت اس میں ماہر ہوتے ہیں، ایسے دکھایا کبوتر نکال لیا رومال سے اور جگ میں دودھ ڈالا اور جب جگ نکالا جگ سے الٹا کیا تو کچھ بھی نہیں نکل رہا، یہ تو نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ دوسرا جادو میں ایک چیز ہوتی ہے، جنات کو خوش کیا جاتا ہے۔ تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، یہ لوگ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں۔ اس پر میں آیت آپ کو سنا رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنات کہاں جایا کرتے تھے، آسمانوں پہ، تو فرشتوں کی خسر پھسر سنا کرتے تھے، تو ظاہر ہے ساری تو نہیں سن پاتے تھے، تو نیچے جب آتے تو یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ نجومی ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ جو ستاروں میں دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ستاروں سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ستاروں کا انسان کی تقدیر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن اور عراف کے پاس گیا، جو نجومیوں کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے پورے الفاظ اس وقت میری ذہن میں نہیں ہے، بہت سخت وعید ہے اس پر۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پھر جنات آتے تھے، کہیں سے کوئی بات ان کو مل گئی، تو اب کیا ہے کہ وہ اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پہ دکانداری چل سکے کسی آدمی کی، تو وہ کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کے کاہن کو بتاتے تھے۔ جو بھی کاہن ہوتا ہے نا، یہ روحانی علاج والے جو آج کل چل رہے ہیں، ان کو بتاتے تھے۔ آج کل ان کا نام روحانی علاج والا ہے، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ کاہن۔ تو ان کو یہ نجومی کہتے تھے پہلے، ان کو آ کے بتاتے تھے۔ تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس 100 میں ایک صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے، تو پھر یہ پبلک میں پیش گوئیاں کرتے تھے، ان 100 میں سے ایک کوئی پیش گوئی صحیح نکلتی تھی، تو لوگ اس 99 غلط پیش گوئیوں کو نہیں دیکھتے، لوگ اس ایک صحیح کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پاؤں چومتے اور پھر ان سے عقیدت۔ تو جنات کو فائدہ کیا ہوتا اس کا؟ کیا پیسے ملتے تھے؟ جنات کو فائدہ یہ ہوتا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ایک ایسے انسان سے عقیدت کر کے جس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو جنات تو جنات تو شیطان ہے نا، آپ کو یہی نہیں پتا جنات کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو شیطان ہے نا، یہ جن ہے نا، جن اس کا لقب ہے شیطان۔ بعض لوگوں کے کام اچھے ہوتے ہیں تو لقب اچھا مل جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ علامہ اقبال کا لقب کیا تھا؟ علامہ. قائد اعظم کا لقب کیا تھا؟ قائد اعظم. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا لقب کیا تھا؟ حکیم الامہ. تو اچھے کام کریں گے تو لقب کیا ملے گا؟ اچھا. شیطان کے کام کیونکہ غلط ہیں, نام تو شیطان کا ابلیس تھا, تھا کیا اب بھی ہے, کام ایسے تھے کہ اس کو لقب کیا ملا بول لو بھائی, کیا شیطان, شیطنت. شیطنت کہتے ہیں سرکشی, ہٹ دھرمی, ضد, بغاوت. تبھی آج جو ایسے کام کرتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ شتونگڑا. یعنی شیطان سے ہم نے اپنی ایک اردو میں ایک لفظ نکال لیا, شتونگڑا, چھوٹا سا شیطان. تو ابلیس کی حرکتیں اس قسم کی تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کو لقب کیا ملا؟ عالمی خطاب ملا. وہ خطاب کیا تھا؟ شیطان. تو وہ بھی جن تھا, تو اسی کے انڈے بچے بہت ہیں دنیا میں پھیلے ہیں. اس نے بھی لگتا ہے ایک شادی پہ اکتفا نہیں کیا, بہت ساری شادیاں کی ہیں اس نے. اس کے انڈے بچے بہت ہیں دنیا میں. تو نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زیادہ نکاح کریں تاکہ ان کی نسل بھی اسی حساب سے بڑھے. شیطانوں کی تو بڑھ رہی ہے, انسانوں کی کم ہو رہی ہے, تو معاملہ خراب ہو جائے گا. گمراہ کرنے والے زیادہ ہوں گے, ہدایت پہ چلنے والے کم ہوں گے. تو اب چونکہ جنات کی طبیعت میں سرکشی ہے, وہ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک تو اصل ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا, ایک اس کی نسل ہے. اس کی نسل میں کم سے کم ایک جن ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوتا ہے, ہر ایک کے پیچھے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے. نبی نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جن ہوتا ہے, جس کا کام کیا ہے؟ اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانا. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ جیلسی میں, حسد میں, کہ ان کے دادا کی وجہ سے میرے دادا کو جنت سے نکالا گیا تھا. یہ قبائلی جنگ ہے ہمارے اور جنات کے درمیان. بھائی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے نا, اس کے نانا نے میرے نانا کو مارا تھا تو پوتا اس کے پوتے کو مارتا ہے جا کے. میں سناتا ہوں نا واقعہ, ایک کراچی سے ایک آدمی وزیرستان چلا گیا قبائلی علاقوں میں, تو وہ پٹھان بھائی تھے. اس کو یہ کسی کی قوم کی توہین نہیں ہے بھائی, اس کو توہین نہ سمجھا کریں. ہر ہر بات, ذرا ذرا بات کو لوگ توہین پر لے جاتے ہیں. تو وہ جو تھا نا قبائلی علاقے کا آزاد خیال پٹھان ہوتے ہیں, وہ لے جا کے اس کو کراچی والے کو گھما پھرا رہا ہے. تو کہہ رہے کہ یار یہ ذرا لمبے راستے سے ہم گھوم کے جائیں گے, یہ شارٹ کٹ راستے سے نہیں جائیں گے, جانا اس پہاڑی تک ہے مگر وہ گھوم کے جا رہے ہیں. اس کراچی والے نے بولا یار یہ اتنا لمبے سے کیوں گھوم کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ والے جو راستہ ہے نا, اس پہ ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے, وہ اس سے ہماری دشمنی ہے, تو وہ تمہیں مار دے گا. تو یہ بولتا بھائی مجھے کیوں مارے گا, میری تھوڑی دشمنی ہے. کہے گا اصل میں وہ دشمنی ہے تو وہ مہمان کو بھی نہیں چھوڑتے ہم لوگ. جب ہماری دشمنی ہوتی ہے نا کسی سے, تو بندہ مل جائے تو بندے کو مار دیتے ہیں, بندہ نہ ملے تو اس کا کوئی بھی مل جائے اس کو مار دو, تو وہ ہمارے مہمان کو مار دے گا. اب یہ بےچارا گھبرانے لگا, یار یہ کیا مذاق ہے, میری دشمنی ہے نہیں, میں ان کے چکر میں. تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں, اگر اس نے ہمارا ایک مہمان مارا ہم اس کے 10 مہمان مارے گا. گھبراؤ نہیں, اگر اس نے ہمارا ایک مہمان مارا, جواب کو گھبراؤ نہیں, ہم اس کے کتنے مہمان مارے گا؟ 10 مہمان مارے گا. وہ کہہ رہے میں تو مر گیا نا, تو اس کے 10 مارے یا 20 مارے. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے انتقام لے لیا, اس پہ خوش ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تو مر تو بھی گیا نا. تو جنات جو تھے نا جنات, ان کی بھی قبائلی جنگ چھڑ رہی ہے. اصل میں تو ان کا دادا تھا شیطان, ہمارے دادا کون تھے؟ آدم علیہ السلام. تو جن جو شیطان ہے نا, اس کے بچے جتنے ہیں ان کے دل میں جیلسی ہے, حسد ہے کہ انسانوں کے دادا نے, انسانوں کے دادا کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دادا کو دربار سے نکالا, لہذا ہم اس انسان کی نسل کو جنت میں جانے نہیں دیں گے. یہ خوب سمجھیں, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, یہ روحانی علاج والوں کی حقیقت سمجھ میں آئے گی آپ کے. ہم اس انسان کو جنت میں جانے, بولو بھائی, نہیں دیں گے. یہ چیز ان کی نسل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہاں ان میں بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کافروں کے گھر میں بعض دفعہ مسلمان بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ عقل دے دیتے ہیں, وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں, وہ اچھے بھی بن جاتے ہیں. لیکن اتنے اچھے نہیں بنتے کہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیونکہ یہ روحانی علاج والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنات سے کام لے کر آپ کا کام بنا دیں گے, تو جن کام بناتا بناتا کبھی نہیں ہے. اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ نقصان پہنچانا چھوڑ دیں، جن اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ایک چیز اس کی نیچر میں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جو آپ نے جنگلی بھینسا دیکھا ہوگا، یہ جو بلف کہتے ہیں نا اس کو فائٹنگ ہوتی ہے، اس کو آپ گراؤنڈ میں لا کے چھوڑیں، اس کا کام ہے ٹکر مارنا. جیسے چھوڑیں گے وہی مقابلہ شروع کر دے گا. تو جنات کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے، اور ان کی نسل میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ اس انسان کو ہم نے جنت سے نکالنا ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ جنات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہاں سے. مقصد ان کا صرف اور صرف کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیلنا، کسی بھی ذریعے سے. اب اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کے انسانوں پہ لگا دیا جائے. ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اللہ تو کر سکتا ہے، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے. جو نبی نے طریقہ بتایا، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے کس سے دعا مانگو؟ بولو بھائی اللہ سے. کوئی بھی کام نہیں بن رہا، اللہ سے دعا مانگو. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ ہندو کو تو برباد کرنے کی ضرورت ہے، کہتا ہے یہ تو جاؤ بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، مسلمان کو کیسے گمراہ کروں میں؟ کیونکہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ. تو پھر وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے ان میں جو نیک آدمی نظر آ رہا ہے نا، بزرگ ٹائپ کا، اس کے کان میں جا کے کچھ الٹی الٹی باتیں بتاؤ. جب وہ پبلک کو بتائے گا، 100 میں سے ایک بات جب صحیح نکلے گی تو پبلک اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دے گی. یار آپ نے بتایا تھا اور حضرت بالکل صحیح بتایا تھا. پبلک یہ نہیں دیکھے گی کہ ایسا تکا تو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی لگا دے تو 100 میں 1% تو ویسے ہی صحیح نکل جاتا ہے تکا. کیا بتاؤں کیا بتاؤں. دیکھو 100 کینسر کے مریض ہیں یا 100 ٹی بی کے مریض ہیں. اب فرض کریں میں روحانی والا ہوں، میرے پاس آئے اور میں نے 100 کے 100 کو کہا آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، 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 آپ بھی 100 کو کہہ دیا. اگر مجھے جن نے خبر نہ بھی دی ہو تو بھی ایک تو اتفاق سے ہو ہی جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو ان میں جو 99 کی خبریں غلط نکلیں گی وہ تو میرے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بدگمان بھی نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی علم غیب کا تھوڑی حضرت نے دعویٰ کیا تھا، حضرت نے تو کہہ دیا تھا کہ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. بھاگیں گے وہ بھی نہیں، لیکن جس ایک کی خبر صحیح نکل آئی وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ معتقد. اور اس کے لاشعور میں یہ بات چلی جائے گی کہ حضرت جی جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح. پھر وہ عمرہ بھی کرائے گا حضرت جی کو، پھر وہ حج بھی کرائے گا، پھر وہ وزٹنگ ویزے پہ آپ کو وتھ فیملی گھمائے گا بھی. یہ ہو رہا ہے. لوگ علماء کو لفٹ نہیں کراتے، روحانی والوں کے وزٹنگ ویزے 4-4 مہینے کے ہوتے ہیں. آپ کیا بتا، ہم تو بیوقوف ہیں یہاں بیٹھے ہوئے الفلائیہ میں، ٹھیک ہے نا. ہدیے جو آتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کے کسی روحانی والے کو، دیکھو تمہارا بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ کہہ گئے ہم تو اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، کیا کاروبار. تو پیسے بھی نہیں لیتے ان چیزوں پہ. کیوں نہیں لیتا بھائی؟ لے لے وہ زیادہ صحیح ہے. وہ نہیں لے رہا اسی وجہ کے لیے کہ جو پھر آتی ہے نا تگڑی چیز، کیونکہ پیسے لے گا تو 100 روپے لے گا، 200 روپے لے گا. وہ ویسے جب آئے گا کہ آپ یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، تو پہنچے ہوئے کہ تو بھائی 1 کروڑ بھی دو تو کم ہے، کیونکہ جو اللہ کی نظر میں بہت پہنچا ہوا ہے اس کو اگر آپ 1 لاکھ روپے دو گے تو آپ بھی اللہ کی نظر میں کیا خیال ہے پہنچ جاؤ گے. تو پہنچا ہوا ہونا پہلے ثابت کرو اپنا. تو اب یہی خبر اگر مجھے جن نے آ کے دے دی کہ وہ غفار بھائی اور ستار بھائی اور کلیم بھائی اور وسیم بھائی اور سلیم کباڑیا سب کے ابا اس سال دنیا سے چلے جائیں گے، فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کسی کے ابا دنیا سے جائیں، اب جب آپ نے جن کے کہنے سے خبر دے دی تو جیسے پہلے خبر میں 1% امکان تھا صحیح ہونے کا، اب بھی اس میں امکان کتنا ہے؟ اتنا ہی ہے. جیسے وہ تکے سے بھی وہی بات، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں صحیح خبر کون سی اور غلط خبر کون سی ہے. جن کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں جھوٹ کیا بول رہا ہوں اور سچ کیا بول رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دے تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹ تو جب ہی بولا جاتا ہے جب چھپایا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جنات آسمان پہ جاتے، زمین پہ آتے اور لمبی لمبی چھوڑتے، 99 جھوٹ 1 صحیح. وہ بھی کہیں سے ان کے کان میں بات پڑ جاتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور اوپر سے وحی آنا شروع ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کو محفوظ کرنے کے لیے جنات کی انٹری آسمان پہ بند کر دی، اور فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ، یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت کبھی نہ کوئی ایسے آپ کو کوئی روشنی کا گولا جاتا ہوا نظر آئے گا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ تو یہ ویسے ہی قدرتی طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کو اللہ کی طرف سے مارا جاتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باس، ہم دیکھتے ہیں نا رات کے وقت اکثر ایک روشنی کا گولا نکل کے جاتا ہے، کراچی میں تو اس نے رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لائٹیں اتنی ہوتی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایک آپ کو روشنی کا گولا نظر آئے گا، وہ چھوٹے سے پتھر نہیں ہوتے، وہ جن کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اسی حساب سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ ستارے کے یہ سیاروں کے کچھ حصے ٹوٹتے ہیں، تو وہ جب چلتے ہیں تو وہ اس کو لگتے بھی ہیں اور وہ رگڑ کی وجہ سے جل جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ جن کو مارنے ہی کے لیے، وہ ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جن آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتھر آ کے لگتا ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ، فرمایا کوئی جن ایسا ہوتا ہے اوپر جا کے کوئی بات اچک لیتا ہے تو اس کے پیچھے پھر پتھر آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے نظریات کو خراب نہ کرے. اب ہوتا یہ تھا، ہوا یہ تھا کہ جنات پہلے تو جاتے تھے آسمان کی طرف، یہ تو ہمیشہ سے صحاب ثاقب ہیں، لیکن وہ جن کے پیچھے کبھی کوئی نہیں آیا، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ چکر کیا ہے کہ یہ اب ہمیں آ کے کیوں لگ رہے ہیں، ہم جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پتھراؤ کیوں شروع ہو گیا، یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ تو پھر جنات نے اپنی جماعتوں کی تشکیل کی کہ کوئی دنیا میں بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ جو ہمارا سیٹ اپ تھا یا تو یہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہدایت کی روشنی آ رہی ہے تو اب گمراہیوں اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامے روحانی علاج والوں کے، اللہ ان چیزوں کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. کیا اب اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ وحی ہے، آسمانی کتاب ہے، صرف جبریل آسمان سے وحی لے کر آئیں گے، اللہ کی کتاب نازل ہوگی، الحم سے لے کے والناس تک اس کتاب کو تمہیں فالو کرنے کا حکم ہوگا. اب تمہیں یہ کرنے کے لیے کہ آئندہ ہفتہ میرا کیسا رہے گا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور کس سے مشورہ لینا ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی والوں کی چندہ ضرورت. یہ چندہ کا لفظ بڑا زبردست ہے، ایک دفعہ میں سبق میں لیٹ پہنچا تو ہمارے استاذ نے کہا آپ کے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، وہ چندہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو مجھے ان کا یہ سٹائل بہت پسند آیا تو مجھے وہ لفظ یاد رہ گیا، وہ ایسی تھوڑا سا مذاق کر رہے تھے، چندہ ضرورت میں دیر ہو گئی تھی مجھے. تو اب جو ہے یہ جنات پریشان ہو گئے، کچھ ہوا ہے دنیا میں، کچھ ہوا ہے، کچھ اللہ کی طرف سے. وَإِنَّا لَا نَدْرِي، سورہ جن کبھی پڑھیں بیٹھ کے، اس میں اللہ نے پوری جنات کا یعنی جنات کے گروپ کا پورا کلام نقل کیا ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میری طرف جو کلام نازل ہو رہا ہے اسے جنات کی ایک جماعت نے سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا ہے. اور پھر وہ پوری تقریر اللہ نے جنات کی نقل کی. وانا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ہم پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، اوپر چلے جاتے تھے، اب جب جاتے ہیں تو ہم پر فائرنگ شروع ہوتی ہے. ابھی جنات کنفیوز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو جنات کا آپس میں مذاکرہ ہوا تو وہ کہہ کیا رہے ہیں، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر اریدا بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یا تو کوئی بہت اچھا ہونے والا ہے یا کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے قرآن سنا نہیں تھا، نبی کو دیکھا نہیں تھا. یہاں ایک اور بات بتاؤں، دیکھو جنات کتنے نالائق ہو کے بھی کتنے سمجھتے اور تمیز کی بات کی انہوں نے، الفاظ دیکھو کیا ہے، ہم نہیں جانتے اشر اریدا بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ پیسو وائس ارادہ کیا گیا، ارادہ کرنے والے کا جو اللہ ہے اس کا نام ذکر نہیں ہو رہا. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، حالانکہ اگر برائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی رب نے کیا اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی، بولو بھائی خدا کا واسطہ بول لیا کریں، وہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو کلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو اوپر جانے کا راستہ بند ہوا ہے تو دنیا میں کچھ ہونے تو والا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ اللہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاذ اللہ برا کرنے والے ہیں یا اللہ لوگوں کے ساتھ کوئی بہت بھلائی کرنے والے ہیں، اللہ لوگوں کو عذاب دینے والے ہیں یا لوگوں کے ساتھ اللہ مزید نعمتیں برسانے والے ہیں۔ تو یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب برائی کی نسبت کی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں کی، کہا کہ شاید کچھ ایسا ہونے والا ہے پبلک کے ساتھ یا پھر اللہ ان کے ساتھ بہت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ادب۔ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے ادب اور تمیز جھلکتی ہو۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ شر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب اپنے آبا و اجداد یا اپنے خاندان کے بڑوں کے سامنے کوئی بات کیا کریں تو اس میں تھوڑی سی کلام میں احتیاط ہونی چاہیے۔ ہر بات ہر ایک کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی اور ہر بات ہر طرح سے کہنے کی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بچہ اگر کوئی الٹا کام کرے تو شوہر جب بیوی کو شکایت کرتے ہیں، پتا ہے تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تمہارا بیٹا تو چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا میرا بیٹا، کیا کہے گا؟ تمہارے برخوردار یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح عورت کیا کہے گی اگر بچہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا؟ تو جب ابا شام کو آئیں گے آفس سے، دکان سے جب گھر آئیں گے، کہے گی آپ کو بتایا آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ اب برائی کی بات چل رہی ہے تو میرا نہیں بلکہ آپ کا بیٹا، اور اگر اچھی بات ہو آپ کو بتایا میرا بیٹا فرسٹ آیا ہے، کیا کیا کہہ لے۔ تو اپنے بارے میں تو یہ اصول ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی برائی ہے اس کے کندھے پہ ڈال دو، یا آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے جنا تھا اس کو، اس کے کندھے پہ ڈال دو، اور اچھائی کس کے کندھے پہ ڈالو؟ اپنے کندھے پہ ڈالو، اچھائی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ لیکن جنات نے ہمیں ادب سکھا دیا کہ برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اگر زمین میں کچھ عذاب آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والا تھا نا، لیکن انہوں نے کہا پتہ نہیں زمین میں عذاب آنے والا ہے یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں ادب تمیز کا پتہ چلتا ہے۔ بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کہنے کا اسٹائل، کہنے کا انداز اور وہ الفاظ کی جو سلیکشن ہے، جو انتخاب ہے، وہ ذرا اچھا ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے جائے، بولے یار میرے گھر میں ماسی نہیں ہے، کوئی کام کاج کرنے والا کوئی ہے نہیں، تو مجھے گھر میں ماسی کی ضرورت ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہی نہیں ہے، تو ماسی کو میں نکالنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چاہ رہا ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں میں، وہ دے گا رشتہ ہے بھائی؟ اور اگر آپ جاؤ بھائی مجھے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ باہر کے کام میں سنبھالوں، گھر کے کام وہ سنبھالے، اور اس طرح سے ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہاں ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ تو بات تمیز سے کی جائے۔ ایک صاحب نے کیا کیا، بات سے بات نکلتی ہے، انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا، انہوں نے تو میرے بیان سنتے تھے، پہلے سے بتا دیا میں چار کروں گا، انکار ہو گیا، حالانکہ ان کا پکا ارادہ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے میں نے ویسے ہی احتیاطاً بول دیا کہ شاید اگر کبھی میرا ذہن بن گیا، ویسے ان کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے جب تمہارا پکا ارادہ بھی نہیں تھا تو یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ او پریشان بیٹھا ہوا، یار میں بہت شوق تھا، میں بہت پریشان ہوں، یہاں تو میری بڑی خواہش تھی شادی ہو جائے، اور میں تو یہ اتنی اچھی لڑکی تھی، میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا یہاں شادی کر کے میں دوسری بھی کروں گا، میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے احتیاطاً بول دیا کہ شاید کبھی زندگی میں خیال آئے۔ تو ہمارے میں نے اپنے ایک استاذ کو بتایا، میں نے کہا بہت زیادہ صاف گو آدمی، انہوں نے کہا پھر یہ بھی کہنا چاہیے تھا اس کو کہ اگر کبھی اس نے گڑبڑ کی تو شاید میں ٹھکائی لگا دوں، کیا خیال ہے؟ شاید تو پھر شاید کی تو اگر یہ بالکل میرے ساتھ نہیں چلی تو ہو سکتا ہے میں طلاق بھی دے دوں، ہو سکنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا۔ تو اتنی صاف گوئی اگر آپ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سامنے والا ڈر جائے گا، بولے گا پتہ نہیں کس قسم کا ٹارزن ہے، یہ تھپڑ بھی مارے گا اور یہ گھر سے بھی نکالے گا اور یہ بھی کرے گا اور یہ بھی کرے گا۔ تو وہ ایک اور واقعہ سنا دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، بولنے کا جو ہے نا، بولنے میں انسان کو سوچنا چاہیے کیا بات کر رہا ہے۔ ہر اتنی صاف گوئی، اگر پکا ارادہ ہے آپ کا پھر بتائیں ضرور، پکا ارادہ ہے تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے، بعد میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہ ایک صاحب تھے، وہ رشتہ نہیں مل رہا تھا ان کو، تو کہیں بات چلی ان کی، مجھے لے گئے کہ بھئی آپ چلے میرے ساتھ، میری ذرا سفارش کر دیں تاکہ یہاں میری ہاں ہو جائے. میں چلا گیا ان کے ساتھ، تو لڑکی والے جو بیٹھے ہوئے، لڑکی کے ابا اور چاچا ماما وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس سے انٹرویو لینا شروع کیا. تو کہہ رہا ہے میں اللہ کا شکر ہے بہت نیک، یعنی نیک سے مراد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، وہ لڑکی بھی دیندار تھی. تو میں بس یہ کہ پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں بچوں کو، یہ پہلے بتا دوں میں پولیو کا بہت خلاف ہوں. اب مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، میں نے کہا بھائی بچے تو پیدا ہونے دو اللہ کے بندے، اتنے بنیاد پرست. کہہ رہا میں حفاظت ٹھیک ہوں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں ان چیزوں میں. میں نے کہا ہو گئی اس کی شادی، اب ہو گئی. مجھے اس سے زیادہ اپنی بے عزتی میں محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے اس کو کونیاں مار رہا ہوں کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اتنا بولنا تو ٹھیک نہیں ہے اللہ کے بندے. اور پولیو کے قطرے وہ تو ایک ڈاکٹروں کی آپس کے اختلافات ہیں، اس میں تو ہم کچھ کہتے ہی نہیں کہ پلاؤ کہ نہیں پلاؤ. یہ تو موضوع اتنا حساس ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنا ہے تو بھائی ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، ہمیں کیا پتا. جو چیز ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے وہ ہم کیوں اس میں ٹانگ اڑائیں. تو وہ وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں، میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، میں حفاظتی ٹیکے نہیں لگواؤں گا. اب وہ بے شک بعد میں نہ پلاتے، کون سسرال والے تھوڑی آگے پوچھتے ہیں کہ پولیو پلایا کہ نہیں پلایا، اتنی صاف گوئی کی ضرورت کیا ہے. لیکن وہ فنٹر بننے کی کوشش کہ میں زبان کا بہت صاف ہوں، جو ہے ہر بات کلیئر کر دیتا ہوں. تو بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، وہ جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں. تو جون پور کے قاضی بننے کی کوشش نہ کریں، سیدھے سیدھے نارمل انسان بن کے رہنا چاہیے. تو خیر اب کیا ہوا ہے کہ وہ جنات جب اوپر سے آتے تھے، جنات کی کوشش ہوتی ہے جہنم میں پھینکیں لوگوں کو، تو جب اللہ نے ہدایت کا ارادہ کر لیا، جنات پریشان ہیں ہدایت ملنے والی ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے، ہم پریشان ہیں، تو پھر جنات نے اپنی ٹیمیں بھیجی کہ دیکھو دنیا میں کیا واقعہ ہوا ہے بڑا، سب جگہ تشکیلات کر دیں. تو ایک جماعت مدینہ منورہ سے گزر رہی تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آئی، تو وہ فوراً، ایسا لگتا ہے وہ جن عیسائی تھے یعنی پہلے سے عیسائی مذہب کو جانتے تھے، تو وہ فوراً انہوں نے ان کا جو مواصلاتی رابطہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں موبائلز ہیں نا، تو ان کا بھی ایک مواصلاتی سسٹم ہے، فوراً ساری دنیا کے جنات کو انہوں نے میسجز بھیجنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی، انا سمعنا قرآن عجبا، بڑا عجیب کلام سنا ہے ہم نے، یہدی الی الرشد، جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صرف اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور بالکل تورات جیسا کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، بالکل ویسا کلام ہے. اور پھر کہنے لگے فآمنا بھی، اے ہماری قوم ہم اس کلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب اس کے بعد جو جنات کے الفاظ کیا ہیں وہ میں یہ پورا واقعہ میں نے یہ اس ایک آیت کو سنانے کے لیے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اے جنات، اے ہماری قوم کے لوگوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے، ہم سے پناہ مانگتے، ہماری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس کی وجہ سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی اور ہم نے انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. تو جو جس کو آپ کو جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ آپ سے ڈرتا ہے، تو آپ اس پہ شیر ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جن اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں انسان سے ڈرنا چاہیے، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم سے مختلف تعویذ گنڈوں اور ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نا ہماری پناہیں مانگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو بجائے ہم ان سے ڈرنے کے ہم ان پر کیا ہو گئے، شیر ہو گئے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو جنات کو زیادہ لفٹ کراتا ہے، جو جنات سے بچنے کی زیادہ کوششیں کرتا ہے، جناتے کس پر ہیں؟ بولو بھائی، بولو یار، یہ بیان نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ لیکچر سمجھیں، آپ کو سبق یاد کرایا جا رہا ہے، اے بی سی ڈی یاد کرائی جا رہی ہے، میں آپ کی زبان سے اس لیے نکلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، پھر بھول جائیں گے، پھر کل فون آئے گا شام کو، حضرت وہ میری وائف پہ جن آیا ہوا ہے، مجھے پتا چلا وہاں مسجد میں بہت بڑے بزرگ ہیں، تھانوی سلسلے کے ہیں وہ، یہ سلسلے مجھے اس لیے بتاتے تاکہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں. تھانوی سلسلے کے ہیں بھائی، وہ تو مدنی سلسلے کے ہیں، وہ تو چشتیہ قادریاں ہیں، وہ تو بڑے توحید پر، حضرت وہ تو پیسے بھی نہیں لیتے. تو میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. وہ پیسے لینے کے بجائے دے بھی رہے ہو نا کہ ایک دفعہ علاج کے 100 روپے دوں گا میں, تو بھی میں متاثر نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں, جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ, جو جانے والے لوگ ہیں ان پہ جنات بہت آتے ہیں, حالانکہ وہ جاتے ہیں جن اتارنے کے لیے. کیا خیال ہے, مزاروں پہ کبھی جا کے دیکھو, کوئی یوں گھوم رہا ہے, کوئی یوں گھوم رہا ہے, وہ سب پہ جن گھما رہا ہے. کسی کو جن یوں پکڑ کے یوں گھماتا ہے, ایسے گھوم جا بھائی, تو وہ گھوم رہا ہے, کسی کو یوں کر کے یوں گھما دیتا ہے. اور جب مزار پہ گئے آپ, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جن کیا کرتا ہے, ہٹ جاتا ہے, جس سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو گیا. وہ جن یہ کیوں کر رہا ہے, وہ آپ کو چھیڑنا کیوں چھوڑ رہا ہے, تاکہ آپ کا عقیدہ اس مزار سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جب آپ اس روحانی والے کے پاس جا کے دم کراتے ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. خدا کی قسم, یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو, جن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس بابے سے عقیدہ مضبوط ہو جائے. یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں 10 سال سے, پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے, خراب ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر جانا بالکل چھوڑ دو, نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, تو انشاءاللہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پھر بھی بیمار رہے تو پھر اس کا بھی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے, دعا اور صبر. ایک صحابی آئی نبی کے پاس, ان پہ اسی طرح آسیب کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی دورہ پڑتا تھا, کیا ہوتا تھا, وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی, برہنا ہو جایا کرتی تھی. نبی کے پاس آئیں, عرض کیا, یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے, دعا کریں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں کہا جاؤ بابے کے پاس, فلانے کے پاس, فلانے کے پاس, وہ یوں کر دے گا, وہ یوں کر دے گا. صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہر بیماری کا ٹھیک ہونا ہمارے لیے مقدر نہیں ہوتا, قبرستان کیسے بھرے گا پھر پریشانیاں. اگر سب خوش و خرم رہنا شروع کر دیں, خوشی سے میری مراد یہ کہ یعنی کوئی پریشانی ہی نہ ہو. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی ہے. ٹینشن فری آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں کچھ ٹینشن لیتے ہیں, کچھ ٹینشن لیتے نہیں ہیں. جو دیندار ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں کو سر پہ مسلط نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی دنیا ہے, مسافر خانہ ہے, یہ پریشانی آئی ہے تو ختم ہو جائے گی, کون سا قبر میں ساتھ جائے گی, تو لہذا وہ خوش رہتے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سارے مسئلے ہر آدمی کے, میرے کتنا مسئلہ, ایک بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دعا کریں اللہ تعالیٰ حل کر دے اس کو. کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل ہیں حل نہیں ہوتے لوگوں, تو اب سارے مسائل حل اللہ نے کرنے ہی نہیں ہے, پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کیا رہ جائے گا. ہم غلام ہیں, اللہ کے عبد ہیں, تو غلام تو غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہے, تقدیر پر راضی رہتا ہے, اس سے انسان خوش ہوتا ہے. اور خوش ہونے کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. بھائی بس میں جا رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ مل گئی, ٹھیک ہے, نہیں ملی تو پائدان پہ چلے جائیں گے, لانڈی میں تو اتر جانے آگے جا کے. کیا خیال, اب یہ تھوڑی وہاں بیٹھے بار لٹک کے جا رہا ہے, رو رہا ہے. ایک تو اس لیے رو رہا ہے کہ میں لٹک رہا ہوں, اور ایک اس لیے رو رہا ہے کہ وہ لٹکا ہوا نہیں, وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آج تو دنیا دار آدمی کو غم ہے نا, دو قسم کے غم, ایک تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا اگر میرے پاس سب کے پاس نہ ہوتا نا, پھر اس کے پاس کیوں ہے, وہ گاڑی بھی لے رہا ہے, وہ امریکہ بھی جا رہا ہے, اس کے جناب نوٹ چھاپ رہا ہے, اور میں غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. تو ایک دوسروں کو دیکھ کے حسد اور جیلسی کا غم, اور ایک اپنی غربت, وہ ڈبل غم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, وہی ٹرین والی مثال ہے, بس والی مثال ہے, کہ میں پائدان پہ ہوں اس کا غم, دوسرا اگر سب پائدان پہ ہوتے پھر بھی ٹھیک تھا, وہ اندر بیٹھے ہوئے, تو بیوقوفوں والی بات ہے. بھائی تو اگر یہاں ہے تو تو بھی آگے اسٹاپ پہ اتر کے تو بھی اتر جائے گا, وہ بھی سیٹ پہ بیٹھا نہیں رہے گا, اور سیٹ اس کے ساتھ گھر نہیں جائے گی. تو یہ سوچ لیا کرو, اس کے پاس پیسہ ہے تو کب تک ہے, جنازہ نہیں ہوگا کیا اس کا. اس کو اگر حکومت مل گئی, اس کو اگر ترقی مل گئی, وہ اگر یہ بن گیا, اگر وہ بن گیا, تو کب تک بنے گا. اور آپ اگر ٹھیلا لگا رہے ہو تو کب تک لگاؤ گے. تھوڑے دنوں کے بعد جا کے وہ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں, اور آپ بھی محمد شاہ کے قبرستان. اندر جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کون ٹھیلے والا تھا اور کون بہت بڑا آفیسر تھا, پتا چلتا ہے. یہ صدر صاحب کی اوپر سے ہوتی ہیں قبریں, یہ صدر صاحب کی قبر, اندر سے قبروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اوپر سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیے جا رہے ہیں, اور پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں, لیکن میت کو ان چیزوں کا کچھ پتا نہیں چلتا. اگر میت کو پتا چل رہا ہوتا نا, تو وہ غسل نہ دینے دیتا آپ کو. میت اپنے آپ کو غسل نہیں, وہ کہتی بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو, میرے بنیان کیوں اتار رہے ہو, مجھے غسل کیوں دے رہے ہو, میں خود دوں گا اپنے آپ. وہ تو بےچارا ایسا ہو گیا اب اس کو ادھر کروٹ پہ لٹاؤ, پھر مولوی صاحب کہتے ہیں نا اب دائیں کروٹ پہ لٹائیے اس کو, ٹھیک ہے نا, اب بائیں کروٹ پہ لٹائیے, اب یہاں سے ہوتا ہے, اب استنجا کرائیں اس کو. تو آپ اس کا میت کا استنجا بھی آپ ہی کرا رہے ہو, اور اس کو وضو بھی آپ کرا رہے ہو, اس کو غسل بھی آپ کرا رہے ہو. اس کو بےچارے کو اگر یہ سب چیزیں پتا ہوتی تو پھر وہ میت کس بات کی تھی. تو اندر جانے کے بعد تو جو یہ لوگ یہ چیز سوچتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی غربت میں وقت گزارا ایسا تو کسی نے نہیں گزارا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم غربت کا نہیں تھا, آپ کو غم امت کا غم تھا, آخرت کا غم تھا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جنات کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ کسی روحانی علاج والے کا جو ہے نا, آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں جنات. اب روحانی علاج والا اپنے آپ کو یہ شو کیسے کراتا ہے, جنات میں بھی تو اپنی ایک حیثیت کو باور کرانا ہے کہ بھائی دیکھو میں ایک ایسی شخصیت ہوں کہ میرے پاس لوگ آئیں تو تم ان کا کام کر دیا کرو, 100 میں سے 1 کام. کام بھی نقصان والا, نقصان والا کیا, فلاں کو مارنا ہے, فلاں کو طلاق دلوانی ہے, فلاں کے کو یہ نقصان پہنچانا ہے, یہ والا کام. اچھے کام نہیں کرتا جن, وہ نقصان, کیونکہ جن ہوا نا تو جہنم میں پھینکنے کے چکر میں, تو دنیا میں بھی جہنم میں پھینکے گا آخرت میں بھی, اس چکر میں لگا رہتا ہے وہ. تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یعنی ایک روحانی پیشوا ہوں, تو بعض دفعہ آپ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں, مرجع خلائق بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی میری طرف توجہ ہو جائے, اور بعض دفعہ کچھ ایسے الٹے الٹے کام کرتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں, بہت ہی مکروہ قسم کے گندے کام. جیسے معاذ اللہ کسی مردہ بچے کی ہڈی کو لے کے اس پہ کچھ پڑھ دیا, اب یہ بچوں کی میت کی توہین, بچہ تو معصوم ہوتا ہے اس پہ ویسی ترس آتا ہے. بعض دفعہ کسی مردے کو جناب ہڈی نکال لی, یا بعض دفعہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت قرآن کو الٹا لکھنا شروع کر دیا, یہ تو توہین ہے نا قرآن کی. یا معاذ اللہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, قرآن کو نجاست سے معاذ اللہ لکھنا شروع کر دیا. ایسے گندے کام جو وحشتناک ہوتے ہیں, زندہ جانور کو پکڑ کے دفن کر دیا, وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے جانور. تو ایسے گندے کام کرنے سے جنات کیا ہو جاتے ہیں اس بندے کی طرف متوجہ, کہ یہ ہماری لائن کا آدمی ہے, یہ الٹے کام کر رہا ہے. جیسے آج کل ایک لابی بھی ہے, وہ آپ سے شیطانی کام کروائے گی تو پھر آپ اس کا حصہ بن جائیں گے. باقاعدہ ایک لابی اس پہ کام کر رہی ہے تو پھر وہ آپ کو بہت پیسے دیتے ہیں. زیادہ تر وہ لابی فنکاروں پہ اداکاروں پہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں, تو وہ باپ کا قتل کروا دیں گے, ماں کا قتل کروا دیں گے, ایسے ایسے الٹے الٹے بحشیانہ کام کرواتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے. تو بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے جو انسانیت کے بالکل منافی ہیں. تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر جن کو کوئی پیغام دے دیتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو, فلاں کو پریشان کر دو, تو جن جا کے کیا کرتے ہیں, اس بندے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کو جادو کہتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یہ والا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. یہ والا جادو کس پر ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا, سورہ فلق سورہ ناس نازل کی. اب مسئلہ یہ ہے, اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے میں تھوڑے وقت میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, گڑبڑ کیا ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کی کتنی قسمیں ہو گئیں, بولو بھائی, 2 قسمیں. ایک نظر کا دھوکہ, شوبدے بازی. یہ والی جو قسم ہے, یہ قسم مسمرزم کے ذریعے بھی ہوتی ہے. آپ قرآن کی آیتیں کسی پہ پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہتے ہیں, وہ آپ کے اتنا زیادہ وہ آپ کے یعنی آپ نے اس کو کوئی کام ذمہ لگایا. مثال کے طور پر دیکھیں, ایک جادوگر تھا, اس نے ہمیں خود بتایا واقعہ کہ ایک میاں بیوی آئے میرے پاس, ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہہ رہے میں نے ان کو کیا کہا کہ اولاد کیسے ہوگی. اب یہ بتاؤں کہ کیسے آپ کے دماغ کو پڑھتے ہیں یہ, اور کیسے دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ سورہ العادیات اس بند کمرے میں پڑھنا شروع کر دو. پہلے تو ان دونوں کو برہنہ کر دیا کہ برہنہ ہو جاؤ. اب یہ کیوں کر رہا ہے برہنہ؟ جب وہ کریں گے نا یہ کام, تو ایک تو ان کو یہ احساس ہوگا کچھ ہو رہا ہے, کچھ بہت بڑا کام ہونے والا ہے, یہیں سے ہونا شروع ہو جائے گا, حالانکہ ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا. پھر ان سے کہا سورہ عادیات پڑھو 41 مرتبہ, ول عادیاتی ذبحہ. اب آپ بتاؤ, ول عادیاتی ذبحہ میں تو گھوڑوں کا ذکر ہے, اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن انہوں نے جب ولادیات پڑھنا شروع کی تو ان کو اور مزید احساس ہوا کہ کچھ کیا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ولادیات میں کوئی خاص چیز ہے. اور 41 مرتبہ, 40 یا 42 نہیں, 41 مرتبہ برہنہ کھڑا کر دیا میاں بیوی کو سامنے اور بولا یہ پڑھو, اور پھر خود منتر پڑھتا رہا. کچھ بھی نہیں تھے وہ منتر, ایسے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. اچانک وہ میاں بیوی نے کیا دیکھا، ایک مٹکا آیا آسمان سے دھڑام کر کے نیچے گرا، اور اس میں گن تھا اور پتلا تھا جس میں مرد اور عورت کا کی تصویر تھی اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی. کہا یہ دیکھو یہ تمہارے اوپر جادو ہوا ہوا تھا، یہ میں نے نکال دیا، اب جاؤ تمہیں اللہ اولاد دے دے. اس جادوگر نے خود بتایا کہ نہ کوئی آسمان سے مٹکا آیا تھا، نہ کوئی پتلا نکلا تھا، یہ سارا کیا تھا؟ دماغی، بولو بھائی، تخیل. ہم نے کہا ہمارے سامنے کر کے دکھاؤ، اس نے کہا آپ لوگ پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دماغ آپ کا قابو میں لانا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل، دماغ نہیں قابو میں آئے گا. اور اب میرے بہت واقعات ہیں ایسے، میں کبھی سناؤں تو. یہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا دھوکا، نظر کا دھوکا. جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھیوں کو پھینکا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے، بہت بڑا جادو. تو پتہ چلتا ہے شاید اس سے بڑا جادو اس دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن اس بہت بڑے جادو کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا. موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. موسیٰ کو ایسا، بولو بھائی، لگا. کیا مطلب؟ لاٹھی حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. تو بہت بڑے جادو کو اللہ یہ کہہ رہے کہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، لگتا ہے سب، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چھوٹے موٹے شتنگڑے جو بیٹھے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جادوگروں کو ایسا لگا کہ یہ اژدھا ہے، نہیں. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اچانک وہ اژدھا بن گئی اور ان کو رسیوں کو کھانے لگی، وہ حقیقت میں بنی تھی. تبھی یہ منظر دیکھ کر جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اچانک فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. کیوں؟ حالانکہ جادوگر تھوڑی دیر سوچتے کہ ہو سکتا ہے موسیٰ نے بھی جادو کیا ہو، کیا خیال ہے؟ ایک کمیٹی بٹھاتے، وہ ریسرچ کرتی کہ بھائی جب ہم رسی کو سانپ بنا سکتے ہیں تو موسیٰ بھی تو جادو کے زور سے رسی کو سانپ، لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، تو یہ غور کرو یہ معجزہ ہے یا جادو ہے. ڈسکشن ہوتی، ڈیبیٹ ہوتی، بحث ہوتی، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد رپورٹ پیش کی جاتی، بھائی اس میں یہ 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 ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ لہذا ہم ایمان لے آئے. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں ادھر لاٹھی بنی ہے سانپ، موسیٰ کی لاٹھی، اور فاربی میں کہتے ہیں فوراً کوئی کام ہو جائے. لاٹھی کا سانپ بننا تھا اور ادھر جادوگر سردے میں گرے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کتنے بھی کلاکار بن جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لاٹھی جادو کے زور سے جناب حقیقت میں سانپ بن جائے، یہ نہیں ہوتا. ہمارے بعض اکابر اس کے قائل ہیں کہ جادو کے زور سے حقیقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، مگر ان اکابر کا یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے دلائل کی دنیا میں. اس پر میں نے ایک مستقل بیان میں کر چکا ہوں. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ حقیقت میں جادو میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے، ان کے دلائل کیا؟ اگر میں نے وہ دلائل چھیڑ دیے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ مجھ پہ اعتماد کر لیں. میں نے دونوں طرف کے دلائل بھرپور طریقے سے پڑھے ہیں، اس میں غور کیا ہے. یہ جو دلائل ہیں کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، یہ مذہب دلیل کے لحاظ سے بہت زیادہ قوی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی میں ان دلائل کو چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور روحانی علاج والے خوش ہو جائیں گے، ہمیں چھوڑ کے ادھر لگ گیا وہ. ٹھیک ہے نا، ابھی تو میں تھوڑا سا ان کا جنازہ بھی باقی ہے، ابھی مر گئے ہیں، غسل ہو رہا ہے، جنازہ بھی ہو گیا، کندھا دینا باقی اور پھر قبر میں اتارنا. تو میں 5 منٹ رہ گئے بیان میں، قبر میں اتاروں گا ان شاء اللہ ان کو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ فاتحہ پڑھ کے نکلے آپ، چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تخیلاتی دنیا ہے، یہ تخیلاتی کام. جادو کی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو جنات والا، وہ تو میں نے بتایا، وہ تو گندے فلیتے پلیتے الٹے سیدھے کام کرو گے تو ہوگا. پہلے میں اس کو مکمل کر دوں کہ اب اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ بھائی اچھا وہ ہو سکتا ہے وہ ہماری ہڈی لے جائے اور ہمارے بال لے جائے اور یوں کر دے، جیسے خواتین ڈرتی ہیں کہ اچھا اس کا مطلب وہ تو نبی پر بھی ہوا تھا تو شاید ہم پر بھی ہو سکتا ہے، جب وہ ہو گیا تو ہمارا بھی کوئی پتلا بنا کے سوئی نہ لگا دے. تو یاد رکھو اتنا آسان نہیں ہے، اگر اتنا آسان ہوتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. جنات بھی جب ان کو میسج دیا جاتا ہے نا فلاں کو جا کے چھیڑو تو وہ چھیڑنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہی نہ چھیڑ دے کہیں. کیا خیال ہے؟ تو وہ میسج جو جنات کو دیا جاتا ہے کہ جا کے فلاں کو چھیڑو, گندے گندے کام کیے جاتے ہیں الٹے الٹے, پھر جنات خوش ہوتے ہیں تو ان کو میسج دیا جاتا ہے نام تعویذ پہ یا کوئی ایسا لکھ کے کہ بھائی فلاں کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے, اس کو بیمار کرنا ہے یا اس کو تنگ کرنا ہے. تو جنات ایسے نہیں کہ جیسے ہی آرڈر آئے چلے گئے, جنات دیکھتے ہیں کہ سامنے والے میں دم کتنا ہے, پھر وہی آیت اب ذہن میں رکھیں کہ جنات نے کیا کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, پریشان ہوتے تھے, بہت زیادہ ہم سے پناہ مانگتے تھے, یعنی ہماری پناہ مانگتے تھے, ہم سے دعا مانگتے تھے, تو ہم اس پہ شیر ہو گئے. تو جنات دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ عقیدے کا کمزور ہے یا طاقتور ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود پہلے سے ڈر رہا ہے, اس کے گھر میں ادھر بھی دھاگا بندھا ہوا ہے, اس کے یہاں بھی ایک کالے رنگ کا تاویز لٹکا ہوا ہے, ناف اتارنے کے لیے الگ دھاگے باندھے ہوئے ہیں, اور جناب توند کم کرنے کے لیے الگ باندھے ہوئے ہیں, اور ایک انگوٹھے پہ باندھا ہوا ہے, ایک امام زامن باندھا ہوا ہے, ایک فلاں جیسے ہوتے ہیں فلیتے پلیتے, کسی بندے کی قمیض اتار کے دیکھو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس کے اندر سے, ایک ادھر بندھا ہوا ہے, ایک ادھر بندھا ہوا ہے, ایک یہاں سر کے نیچے رکھا ہوا ہے, ایک پھر گھول کے الگ چیزیں پلائی جا رہی ہیں. تو جن کہتے ہیں یہ دکانداری کے لیے بندہ ٹائٹ مل گیا, یہ صحیح ہے, اس کو پکڑو, پھر وہ اس کو پریشان بھی کرتے ہیں, بریو کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی کسی کے جادو کر دیا. تو رہا یہ مسئلہ جو بار بار کہتا ہوں, نبی پر کیوں ہو گیا تھا؟ نبی پر اس لیے ہو گیا تھا کہ یہودی الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں. اگر نبی پر جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودیوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہونے کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہونے دے دی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ جادوگر نہیں. اب یہودی تانا نہ دے سکے کیونکہ جادوگر پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا, وہ توڑ کر لیتا ہے, اس لیے نبی پر ہو گیا. ورنہ آپ سوچیں کہ یہودیوں نے نبی پر جادو کی کوشش کی ہے تو کیا ابو بکر پہ نہیں کی ہوگی, حضرت عمر پہ نہیں کی ہوگی, ان پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہودیوں کا جادو تو مشہور ہے, وہ بجائے حضرت عمر ان کو نکال رہے ہیں چلو یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤ, کہتے جادو انتر منتر کلی کلندر ہو جا منتر چھو, کچھ بھی کر دیتے, کچھ بھی نہیں کر پاتے بھائی. کتنی دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, افغانستان امریکہ اب پٹھانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, امریکہ جہاز لے کر آ گیا اور جناب بندوق لے کر آیا, جنات وہ بھی نہیں لے کر آیا, جادوگر وہ بھی لے کر آئے گا, یوں یوں کرو پٹھانوں پہ جادو کرو, اس کو پتا ہے پٹھان پہ جادو نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, اور پٹھان بھی جادو نہیں کر رہے امریکہ کے خلاف, وہ بھی لڑ رہے ہیں افغانستان میں, دونوں طرف کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, بندے مر رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, سلسلہ چل رہا ہے, کہیں بھی کوئی روحانی علاج والا وہاں سے آپ کو پکڑا ہوا نہیں ملے گا کہ وہ انہوں نے پریشان ہو گئے تو چلو یہ والا یہ اس کو لے آؤ یہ کچھ کر دے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتے بےچارے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو یہ کون سا جادو ہے جو جنات کے ذریعے ہوتا ہے, اس کی بھی یہ حیثیت ہے جو میں نے آپ کو, لہٰذا اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ جب جن کسی پر آتا ہے یا عامل لوگ جو جن کہتے ہیں, تو یہ بات خوب یاد رکھو, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں نے جادو کیا ہے, اس میں بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ خونی رشتوں کو لڑوا دیتے ہیں آپس میں. سوکنیں ہوں گی تو وہ الزام ڈالے گا تمہاری سوکن نے تم پر کیا ہے, بے گناہ لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں, بدنام ہو جاتے ہیں. کبھی بھی چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو, میرے پاس پرسوں فون آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ کا کوئی شاگرد ہے, اس نے جادو کے ذریعے بتایا کہ یہ جادو فلاں رشتہ دار نے کیا ہے اور یہ ہے, اور وہ بےچارا قسمیں اٹھا کے کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا, لیکن آپس میں کیا ہو گیا, رشتہ داری ٹوٹ گئی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایسے نہیں تھے, لیکن ان کے شاگردوں کے شاگرد میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ, کس قسم کے لوگ ہیں, کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو رشتے توڑ دیتے ہیں یہ لوگ, بہو کا الزام لگا دیں گے ساس پر, وہ پہلی جنی جلی کٹی بیٹھی بھی رہتی ہیں ساس بہو ایک دوسرے سے, پھر جب بہو کو یہ پتا چل جائے کہ ساس نے کیا ہے تو وہ اور نفرت نہیں کرے گی, رشتے ٹوٹتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اس پہ الزام لگا دیا, اس نے تو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اب اس پہ. تو اس لیے ان لوگوں کے پاس نہ جایا کریں آپ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. جب تک کوئی واقعی دلیل نہ ہو, کوئی اعتراف نہ کرے, کوئی قرائن ہو مضبوط, پھر اس سے جا کے پوچھو, تفتیش کرو, جو ایک تفتیش کا طریقہ ہے. چوروں کا پتہ پوچھ لیتے ہیں, چوری کس نے کی ہے, وہ ناخن میں دیکھ کے بتا رہے ہیں, کوئی پا رہے ہیں, جھوٹ ہے, الو بنانے والی باتیں ہیں. چور کا اگر ناخن میں دیکھ کے پتا چلنے کا ذرا بھی چانس ہوتا تو سی آئی ڈی والے اپنے پاس اس قسم کے 50-60 لوگ تو رکھتے ہیں, وہ کیوں الٹا لٹکا لٹکا کے مارتے ہیں؟ ایک آدمی پہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا، میرے پاس آیا، کہہ رہا یار ڈیفنس میں چوری کسی نے کی تھی، شک مجھ پہ ڈال دیا کیونکہ میں ان کے گھر جاتا تھا پڑھانے کے لیے، وہ صاحب بتا رہے، کہہ رہے مجھے سی آئی ڈی والے اٹھا کے لے گئے، میں نے کہا پھر کیوں؟ کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں تو لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں بانس سے، کوئی پنکھے سے لٹکا ہوا ہے کچھ سے، کہہ رہے مجھے انہوں نے کہا مان لے ورنہ تیرا بھی یہی انجام ہوگا، کہہ رہے میں نے کہا میں نے کی نہیں ہے بھائی، کیسے مان لوں یار، خیر اس کو چھوڑ دیا تھا، پھر جو اصل چور تھا وہ پکڑا گیا، پھر وہ جو پکڑا گیا تو کہہ رہے مجھے انہوں نے بلایا کہ یہ تو نہیں ہے، تو میں گیا تو وہ الٹا لٹکا ہوا تھا، الٹی شکل کے دیکھ کے میں نے پہچانی ہے، یوں کر کے دیکھا اس کو تو پہچان میں آیا، تو ان کو یہ ضرورت کیا تھی؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر کوئی روحانی والا بتا دے کہ یہ چور ہے اور وہ واقعتاً چور نکلے تو سمجھ لو کہ کمبخت نے خود ہی نے چوری کروائی ہے اس سے، یہ یاد رکھو، یہ اس کا ایجنٹ ہے، بعض دفعہ سامنے نہیں آتا کہ چار پانچ واسطوں کے ذریعے کسی کے ذمے لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی لنک آپس میں پکڑا ہی نہ جائے، اس کا ایجنٹ ہے، اس کمبخت نے اس کو بھیجا تھا اور بولا تھا پھر میں بتا دوں گا تاکہ میری ہو جائے تو پھر میں تمہیں اتنے پیسے کھلا دوں گا تمہیں، بعض دفعہ اس چور کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے میں کسی کا ایجنٹ بن کے کام کر رہا ہوں، چار پانچ واسطے اپنا جو سیف سائڈ رکھتے ہیں یہ لوگ، ورنہ چوروں کا پتہ نہیں چلتا بھائی، یہ سب فضول باتیں ہیں، چوروں کا پتہ چلتا ہے سی آئی ڈی کے حوالے کرو، سب پتہ چل جائے گا، چترول لگیں گے، خود منہ سے بولو گے کہ میں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پاکستانی پولیس کا تو آپ کو پتا ہے کہ جو جرم نہیں بھی کیے ہوتے وہ بھی آپ اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جادو کی وہ پہلی قسم کیا ہے؟ نظر کا دھوکا، اس کے بارے میں یہ میں اب انشاءاللہ دعا کے بعد بتاؤں گا آپ کو، یہ نظر کے دھوکے والے جادو میں کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ کس کس طریقے سے ہوتا ہے، مختصر بتاؤں گا، وقت پورا ہو گیا ہے تو یہ دعا کے دوران اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنا چاہے تو جا سکتا ہے، زیادہ نہیں دو تین منٹ لوں گا اس سے زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے، اس کی ریکارڈنگ کریں تاکہ یہ بیان مکمل ہو جائے دعا کے بعد والا۔ دعا اجتماعی دعا سے زیادہ افضل ہے، یہ ذہن میں رکھیں، میں جلدی سے بات کو دو تین منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو ابھی میں نے بات شروع کی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شعبدے بازی کی میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ والعادیات یہ ذبحہ پڑوایا انہوں نے اور ان کو مٹکا نظر آیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں، تو اب مجھے بتائیں کہ یہ والا جو جادو ہوا ان پہ کہ ان کو مٹکا نظر آ رہا ہے، یہ جادو کس کے ذریعے ہوا ہے؟ یہ کوئی منتر پڑا انہوں نے؟ یہ تو سورہ عادیات پڑی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور یہ علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی بھی ہے۔ اس سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ایک قرآنی سی ڈی آ رہی ہے، اس میں ان کے محترم کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ سی ڈی لگا کے سنیں، دو گھنٹے تلاوت ہے اس میں، وہ سنیں، اگر آپ پہ کوئی جادو ہوگا تو نکل کے باہر آ جائے گا، اور وہ سی ڈی لاکھوں میں تقسیم کی ہے لوگوں نے، اور اس کی نسبت بھی کوئی بڑے عالم کی طرف ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یاد رکھیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں یا نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بےچارے نیک آدمی ہوں، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں یا تو جان بوجھ کر گڑبڑ کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ بعض دفعہ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ فراڈ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دو گھنٹے آپ سی ڈی سنتے ہیں، دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ کسی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ ایک چیز کو سننا، اور اس نیت سے کہ مجھ پہ جو ہوگا نکل آئے گا، تو خود بخود آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا مطلب ہے اندر کی چیز باہر آ گئی، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو 40-50 لوگوں پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، 40-50 پہ نہیں ہوتا، جن 40-50 پہ اثر ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی سی ڈی بہت ہی پہنچے، ڈیجیٹل طریقے سے علاج کر رہے ہیں سی ڈی کے ذریعے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ الٹی لگ جاتی ہے، موشن آ جاتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ جادو نکل گیا، حالانکہ جب آپ کو الٹی ہوتی ہے یا واش روم تسلی کے ساتھ ہو جائے تو اچھے اچھے ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو جن کو بھی اگر یہ ہو جائے تو وہ بھی ریلیکس ہو جائے گا، الٹی ہونے کے بعد انسان خود بخود نارمل ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، جب بھر کے الٹی ہو جائے یا بیت الخلا ہو جائے بھر، تو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نکل گیا بھائی، تو ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھئی قرآن سے جادو ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کیسی توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اب جادو کا اچھا، موسیٰ علیہ السلام والے واقعے میں کیا تھا؟ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً گرے نا، تو کیوں گرے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ لاٹھی ایک دم جو سانپ بنی ہے تو یہ ایک دم سے نہیں بن سکتی تھی سانپ حقیقت میں، تو وہ جادو اور معجزے کا فرق جانتے تھے، یہی فرق ہے جادو اور معجزے میں۔ جادو میں نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، کبھی وہ قرآن کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کے، ہندو یہ کام کرتے ہیں اپنے الٹے سیدھے انتر منتر گلی گلندر پڑھ کے کرتے ہیں، وہ تو کچھ بھی پڑھ لو بس سامنے والے کو اس کے دماغ کو کیپچر کرنا ہے آپ نے. تو یہ دماغ کا سارا کھیل ہے, دماغوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت وہ کبھی وظیفے کے ذریعے کنٹرولنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتا 3536 دفعہ یہ پڑھ لو تو آپ خود بخود وہ 36 دفعہ پڑھتے ہو. اب میں لوگوں کو منع کرتا ہوں نہیں پڑھو تو یہ روحانی والے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہے. ارے بھائی اللہ کا نام تمیز سے لو نا, جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. نبی نے فرمایا تیسرا کلمہ جس نے صبح 100 دفعہ پڑھا, جس نے شام 100 دفعہ پڑھ لیا, اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پڑھ لو نا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. چوتھا کلمہ جس نے پڑھ لیا اس کی کتنی فضیلت ہے. جو اللہ اس کے رسول نے وظیفے بتائے ہیں وہ پڑھ لو, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جن چڑیل بھگانے کے لیے نہیں, جن چڑیل خود ہی بھاگیں گے. اور نبی نے جن چڑیل بھگانے کا جو طریقہ بیان کیا, نبی پر جادو ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, دو کام ہوئے تھے. ایک یہ کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ پتلا رکھا ہوا ہے وہ نکال دیں, اور دوسرا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کریں. تو اب آپ کو کوئی نہیں خبر دے سکتا کہ آپ کا فلاں جگہ پہ کس نے جادو کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ جو دے گا نا وہ یا تو وہی ہوگا جس نے کیا ہوا ہے. آپ کو اگر محلے میں ہے کہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور آپ کا اس کے پاس آنا جانا تھا تو اسی کو پکڑو کہ تو نہیں کیا, یہ میرا جو علاج کر رہا ہے نا تو کیا بھی تو نہیں ہے, تو وہ بتائے گا. ورنہ سمپل علاج کیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس جو اللہ نے نازل اس کے لیے کسی خانقاہ میں یا عالیہ اور دربار عالیہ اور مستانیہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے جو طریقہ ہے سنت طریقہ اسے کر لو. آیت الکرسی پڑھو, حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے ساری رات شیطان قریب نہیں آئے گا, شیطان کا مرغوب جن قریب نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو بات کو. اب ایک اپنے بارے میں وضاحت کر دوں, میں نے بیان کے دوران یہ بات کہی کہ دیکھو علماء کو کوئی وزٹنگ ویزے نہیں ہوتے, کوئی گھومنے پھرنے دورے نہیں ہوتے, اور یہ روحانی والوں کے دیکھو آپ پیسے کتنے آ رہے ہیں ان کے پاس, اور چار چار مہینے کے لیے وزٹنگ ویزے ہوتے ہیں ان کے, گھوم رہے ہیں دنیا میں, عزت بھی ہو رہی ہے. اس پہ بعض روحانی والوں نے مجھ پہ طنز مارا ہے کہ بےچارے کو چونکہ عزت نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, یا ہم جتنے پیسے نہیں مل رہے, تو یہ جیلیسی میں آ کے ہمارے خلاف ہو گیا ہے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کے بھی وہیں چکا وہیں چھ, اور ہم جاہل ہو کے بھی ان سے آگے, تو یہ جیلیسی میں ایسا کر رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں جیلیسی میں ایسا کر رہا ہوتا تو میں بھی ویسا ہی نہ کر لیتا. کیا کریں جیسا وہ کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی ایک ترقی کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے میں اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہوں, تو مجھے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میں اس سے, اگر میں یہ دھندے شروع کر دیتا تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہ ملکہ ہے لوگوں کو الو بنانے کا. جب ایک آدمی لوگوں کو صحیح بات بتانے کا ملکہ رکھتا ہے تو الو بنانا بھی وہ جانتا ہے. تو میں جس طریقے سے روحانی علاج کرتا پھر میں یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا, میں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتا. کون بھائی کیا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا اور ایسا میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوتا اس وقت, وہاں سے ٹیلی فونک خطاب کر رہا ہوتا, اس کی بھی پیسے لیتا میں ایک ایک خطاب. تو میں اگر تعویذ سے پیسہ کمانا چاہوں, یہ جو ٹوبی ڈراموں سے جن چڑیل بھوت, تو میرے لیے الحمدللہ پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ لالچ میں حسد میں جیلیسی میں نہیں کر رہا, مجھے ان پہ حسد آتا بھی نہیں ہے, مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے کیونکہ یہ خود پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. کوئی روحانی علاج والا آپ کو نارمل نظر نہیں آئے گا, سارے اب نارمل ہوتے ہیں. تو پہلے تو دماغ ہے بھائی, پیسہ تو بعد میں, اور اللہ کا شکر ہے میں غریب ہوں بھی نہیں کہ مجھے ان پہ ترس آئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو جتنا دیتے ہیں اتنا علماء کو نہیں دیتے. اپنی مثال ایک علماء کی مثال کہ علماء پہ لوگ خرچ نہیں کرتے, ان لوگوں پہ کرتے ہیں کیونکہ ان سے لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے. ورنہ میں غریب آدمی نہیں ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے کہ میں ان کو دیکھ. تو یہ سارے اعتراضات یہ لوگ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے نا میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, بےچارے کو ہے نہیں نا, تو اتنے عرصے سے بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھا ہوا یہاں وہیں کا وہیں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو جتنا مرضی پہنچ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کریں, جان چھوڑ دیں ان چکروں کی, ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں. اور کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کو آ کے کہتا ہے نہیں, یہ مولوی طارق مسعود صاحب زیادہ مبالغہ آرائی کرتا ہے, ان عالم کی شان میں گستاخی ہرگز نہ کریں. لیکن آپ پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ متاثر نہ ہو. بولے حضرت غلو بھی کر رہے ہیں نا, غلو آ کر نہیں رہا میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری مخالفت بعض علماء کی طرف سے بھی ہوتی ہے, اور وہ ان علماء پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کو جب ایک چیز کی پوری طرح نالج نہیں ہے, وہ گھسے نہیں ہے اس میں, تو وہ پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پھر لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قطعاً کسی سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور ایک آخری ایک وضاحتی اعلان سن لیں کہ میں نے پچھلے جمعے کو یہ اعلان کیا تھا کہ مسجد مقروض ہے. اصل میں انتظامیہ کے کسی فرد نے مجھے بتایا تھا تو میں ان کی پوری بات سمجھ نہیں پایا تھا تو میں نے ایسے ہی نقل کر دی تھی, تو وہ پھر بعد میں مسئلہ ہوا کہ بھئی مقروض نہیں ہے, تو میں انہی کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں کہ جب یہ ہمارے جو پرانے صدر صاحب نے مسجد چھوڑی ہے اس وقت مسجد مقروض نہیں تھی, پھر انہوں نے جو جدید کام کروائے ہیں تو اس جدید کام کی وجہ سے کچھ قرضہ آیا مسجد کے اوپر. اب مجھے نہیں پتا کہ مقروض ہے یا نہیں ہے کیونکہ چندہ کافی ہوا ہے, تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی کیونکہ پھر لوگوں نے پرانے صدر صاحب کو جا کے کہا کہ یہ کیوں مقروض ہے, آپ نے تو حساب دیا تھا اس میں مقروض, تو یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. تو بات بعض دفعہ ہوتی ہے. دوسرا میں نے محمد ابن قاسم کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ جو ہے وہ بنو عباس کی خلافت میں, وہ واقعہ سنانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب وہ کیا غلطی ہوئی اور اس کی وجہ کیا بنی غلطی کی, تو وہ میں پھر انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کی تصحیح کر دوں گا. اس وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے, یہ تاریخی واقعہ ہے نا, اس کو تو بیان کرنے میں انسان سے غلطی, ایسا نہ ہو کہ ان سے غلطی ہوئی اس کا مطلب پورا بیان ہی غلط کر رہے ہیں. یہ وہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا, میرے بیان کا حصہ بھی نہیں تھا, وہ ضمناً بات آ گئی تھی. اور وہ بات بھی ایسے آئی تھی کہ میں نے کسی بڑے مورخ سے یہ بات سنی تھی جس پر مجھے خود بھی اشکال ہوا کہ محمد بن قاسم کا واقعہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ بیان کرنے, کیونکہ میرے علم میں جو تفصیل تھی وہ کچھ اور تھی, لیکن وہ چونکہ بیان کرنے والے بڑے مورخ تھے میں نے خود سے اس کی پوری تحقیق کی نہیں, اور بیان کے دوران وہ ضمناً ایک بات آ گئی جو بیان کا حصہ نہیں تھی, تو میں نے نقل کر دی. بعد میں لوگوں کے کمنٹس آئے تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں بھائی وہ ان مورخ سے غلطی ہوئی ہے بیان کرنے میں, تو یہ میری غلطی نہیں ہے, ان کی غلطی ہے جس کو میں نے آپ کی طرف پارسل کر دیا. ٹھیک ہے, تو ہم دوبارہ ریورس کر لیں گے, اس کو صحیح بتا دیں گے ہوا کیا تھا. ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے, اگلی دفعہ بتائیں. نہیں بھی بتایا تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے محمد بن قاسم کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہو گیا ہو گیا نا, آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.